نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. اگلا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 18، تعلیم بالعمل. سب سے مشکل ہے یہ، اور اس پہ کام کر لے انسان تو باقی چیزیں تو پھر آسان ہو ہی جاتی ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. ویسے تو آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، قولو قہل قرآن، لیکن بعض موقع پہ آپ نے لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کیا. آئیے دیکھتے ہیں عمل کے ساتھ تعلیم کی دو صورتیں کون سی ہیں. آج ماڈرن طریقہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکل ورک، ایکٹیویٹی ورک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پریکٹیکل چیزیں کر کے دکھائیں. پہلی مثال کیا ہے؟ جس بات کا معلم شاگردوں کو حکم دے وہ خود بھی کرے، اور جس بات سے روکے اس سے خود بھی دور رہے. اسی کو قدوہ کہتے ہیں. قدوہ جیسے اسوہ ہوتا ہے نا نبی کا، تو استاد کا قدوہ ہوتا ہے. عملی نمونہ مثال اور سلوک کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے الفعل ابلغ من القول. عمل کا دلوں پر اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس، اس طرح کا انگلش میں ایک ورڈ بھی آتا ہے کہ عمل کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے. دوسری صورت یہ کہ معلم اپنی بیان کردہ بات یا مسئلے کو طلبہ کے روبرو عملی طور پر کر کے دکھائے، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان البیان بالفعل ابلغ فی الایضاح. عمل کے ساتھ بیان بات کو زیادہ واضح کرتا ہے، اور اس کا اثر سامع کے ذہن پر محض الفاظ کے ذریعے سمجھائی گئی بات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے تحریر کیا ان التعلیم بالفعل والمثال ابلغ من القول وحدہ. عمل اور مثال کے ذریعے تعلیم لفظی تعلیم سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. پہلی صورت کہ جو آپ دوسروں کو کہتے وہ خود بھی کرتے تھے، اور دوسری بات کہ جو بات آپ بتا رہے ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کو پھر وہ خود ساتھ کر کے دکھاتے تھے، مثلا جیسے وضو کر کے دکھانا وغیرہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں. عملی نمونے کے ذریعے تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے. صحابہ کرام کو جس جس بھلائی کا حکم دیتے نہ صرف یہ کہ خود اس پر عمل کرتے بلکہ اس کے کرنے میں پیش پیش ہوتے، جن برائیوں سے منع کرتے ان سے خود سب سے زیادہ دور رہتے. چند مثالیں دیکھیں گے. کثرت سے ذکر الہی کرنا، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا، کثرت کے ساتھ سخاوت کرنا، گھر والوں سے عمدہ معاملہ، دشمنوں سے بھی ایفائے عہد کا شدید اہتمام کرنا، ایثار، ظالموں سے عفو درگزر، تواضع، زہد، دعوت اللہ کا اہتمام، تعمیر مسجد میں شرکت کرنا، خندق کھودنے میں شرکت کرنا، حکم افطار کے ساتھ خود روزہ چھوڑنا، سونے کی انگوٹھی کا اتارنا اور صحابہ کو اس کے پہننے سے روکنا، ضیافت محتاج کے لیے لوگوں سے پہلے اہل خانہ سے کہنا، جاہلیت کے خون اور سود ختم کرنے کی ابتدا رشتہ داروں سے کرنا، قیدیوں کو چھوڑنے کی ترغیب کا عملی آغاز اپنے خاندان سے کرنا. اب یہ 17 تقریباً 17 واقعات ہیں یا حدیث سے موجود ہیں، اور ایک اور کتاب ہے انہی رائٹر کی کہ السلوک وسرہ فی الدعوت الی اللہ تعالی، اس میں آپ پڑھنا چاہیں تو پیج 65 سے 106 میں. اور ساری معروف روایتیں کہ کیسے ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کو جس چیز سے روکا، سونے کی انگوٹھی کو دیکھا تو آپ نے اس کو اتار دیا. پھر اسی طرح ایک موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت آئی اور کہا بچے سے کہیں کہ میٹھا نہ کھائے، تو آپ نے کہا کل آنا، کل گئے تو آپ نے بتا دیا، تو اس نے کہا آپ نے کل یہ بات کیوں نہ بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت میٹھا کھایا ہوا تھا تو مجھے ڈر ہوا کہ میری بات پر عمل نہیں ہوگا. حالانکہ آپ کے لیے میٹھے کھانے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن تقویٰ جو ہوتا ہے نا یہ اندر کی کھڑکیاں دروازے سارے کھول دیتا ہے. دوسروں کو پتہ چلے نہ چلے آپ کو بہرحال پتہ چل جاتا ہے. اب ایک مثال دیکھتے ہیں، 18 مثال ہے. دوران نماز نواسی کو کندھے پر اٹھائے رکھنا، یعنی اپنی گرینڈ ڈاٹر کو آپ نے شولڈر پہ بٹھایا. امام بخاری نے حضرت ابو قتادہ الانصاری سے روایت نقل کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص ابن ربیعت ابن عبد شمس فاذا سجد ودعها واذا قام حملها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ نے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی بیٹی امامہ کو اٹھا رکھا تھا، بس جب آپ سجدے میں جاتے تو اس کو رکھ دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ عرب لوگ لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رسول اللہ نے نواسی کو دوران نماز کندھے پر اٹھا کر عملی طور پر بیٹیوں کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ اسی پر علامہ الفا کہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوران نماز امامہ رضی اللہ عنہ کے اٹھانے میں شاید حکمت یہ تھی کہ اس کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو بیٹیوں سے نفرت اور انہیں اٹھانے کو ناپسند کرنے کا رد فرمایا، اور آپ نے اس پر شدید نقد کی غرض سے دوران نماز نواسی کو اٹھا کر ان کے طرز عمل کی مخالفت کی، اور کئی دفعہ عمل الفاظ کے بیان کرنے سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے نواسی کو اٹھایا، اور حکم بھی ہے کہ اگر بچہ تنگ کرے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، کوئی روتا ہے تو مانگ اٹھا سکتی ہے اس کو، یہ نہیں کہ آپ جان کے اٹھائے رکھیں، بچہ پاس ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اٹھا لیا جائے۔ اسی لیے پھر بچوں کو طہارت سکھانی چاہیے اور ان کے اندر کوئی ایسی نجس یا گندگی نہ ہو چیز کہ جو نماز کے دوران اٹھانے والے کے اوپر رکھ جائے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے، اور وہ کیا کہ عبادت کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں سے کٹنے لگتے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایکسیلنسی کے درجے پہ یا کوئی ایک جھوٹی تسنو نہیں رکھی۔ ہمارے ہاں آپ ذرا سوچیے، امام صاحب نے بچے کو اٹھایا ہو تو ساتھ ہی لوگ، ہاں یہ کیسے امام صاحب ہیں، بھائی کیا ہوا، آپ بچہ نہیں اٹھا سکتے، کوئی گناہ کی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض دفعہ دین کے نام پہ پروٹوکول اور ایک ہوا سے ساری کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال عملی بیان کے ذریعے تعلیم کی، سیرت طیبہ میں عملی بیان کے ذریعے تعلیم کے کئی شواہد موجود ہیں، ہم چند دیکھیں گے۔ کیفیت وضو کی عملی تعلیم، اوقات نماز کی عملی تعلیم، ممبر پر لوگوں کو نماز کی عملی تعلیم، اور دوران نماز کپڑے میں تھوکنے کا عملی بیان۔ اس کے اندر بھی احادیث جو ہیں وہی بک السلوک وسلوک فی دعوت اللہ تعالیٰ کے پیج 54 سے 57 میں موجود ہے۔ پانچویں مثال ہے کیفیت تیمم کی عملی تعلیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن افزا سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ جا رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبت لم اصب الماء، فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اما تذکر انا کن فی سفر انا و انت، فاما انت فلم تصل واما انا فتماقت فصلیت فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ہاکذا، وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسخ بہما وجہہ وکفیہ۔ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے عرض کیا میں حالت جنابت میں ہوں اور مجھے پانی میسر نہیں، یعنی اب کیا کروں، غسل کی حاجت تھی، پانی ہے نہیں۔ اس پر عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے، یعنی جنابت تھی اور غسل واجب تھا، تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی، یعنی مٹی سارے جسم پہ لگانی چاہیے۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو یہ کافی تھا، اور آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، ان میں پھونکا، پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ تو یہاں سے تیمم کے بارے میں عملی رہنمائی ملی کہ کس طرح کر کے دکھایا گیا۔ حافظ ابن حجر راوی کے قول و نفخ فیہما اور ان میں پھونکا کی شرح میں لکھتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ثم ادناہما من فیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے منہ کے قریب کیا اور پھونک مارنے سے کنایا ہے۔ اشارہ یہ کہ پھونک ہلکی سی تھی، اور روایت میں تھا تفل فیہما، تو یہ طریقہ بتانے کا ایک پورا سٹائل سمجھ آ گیا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کام کو کر کے دکھایا۔ اور آج بھی آپ کسی کو وضو یا تیمم سکھاتے ہوئے کر کے دکھا دیں تو اس کو بھولتا بھی نہیں، خاص طور پہ آج کل جو ویڈیوز کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، پروجیکٹرز پہ بڑی بڑی اسکرینوں پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ بعض جگہ وہی سبق سامنے کتاب میں ہوتا ہے لیکن اسکرین پہ بڑا کر کے دکھا دیا جائے تو زیادہ توجہ اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ پھر ایک مثال ہے صحابہ کرام کو کنکریاں دکھانے کی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ العقبۃ وهو واقف علی راحلته هات القتلی، فلقدت له حصيات هن حصي الحصف فوضعهن في يده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح کو فرمایا، جب کہ آپ سواری پر تھے، عقبہ کی صبح سے مراد 10 ذی الحج کی صبح ہے جسے حاجی جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے ہیں، کیا فرمایا، جب کہ آپ سواری پر تھے میرے لیے کنکریاں لاؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریاں اٹھا لایا اور وہ گٹھلی کے برابر تھیں، پھر آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ میں نے حرکت دیتے ہوئے فرمایا ان جیسی. یحییٰ نے آپ کے انہیں اپنے ہاتھ میں حرکت دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا. اس سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کی آبزرویشن سمجھ آتی ہے کہ چیز کو نہ صرف سنتے تھے بات کو بلکہ غور سے دیکھتے بھی تھے. یہاں سے اللہ کے نبی نے رمی جمرات کے لیے جو استعمال کرنے والی کنکریوں کا حجم تھا وہ بھی بتایا اور اپنے ہاتھ میں موجود کنکریاں دکھائیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مثالوں کے ذریعے بات بتاتے تھے، ہمیں بھی ان چیزوں کو اسی طرح لانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے ساتھ دکھاتے تھے. ایک اونس عمل کا ہزاروں ٹن واد سے بہتر ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان عمل والی بات کر کے دوسرے کو توجہ دلائے اور وہ اس چیز کو بہترین طریقے سے لے. تو یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا. ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ ہم بھی مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے تو ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا، عمل چھوٹے گا تو اثر ختم ہو جائے گا اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اور بندوں کی نظروں میں بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. ٹاپک نمبر 19 پیج 200 اسلوب تقابل. تقابل کہتے ہیں کمپیریزن اور اسلوب تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی چیزوں کو کمپیئر کر کے دکھانا. اس میں درس کسی کو دیا جائے، کسی کو سکھایا جائے، تو اس میں ایک بہت اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ دو مختلف چیزوں کا تقابل پیش کر دے. اسداد ضد سے ہے، ضد کہتے ہیں اپوزٹ، جیسے صبح ہے تو شام، رات ہے تو دن. تو عربی زبان میں ایک بڑی معروف ضرب المثل ہے، وبضدہا تتبین الاشیاء، چیزوں کا نکھار اپنی اسداد کے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے تقابل کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے دنیا اور آخرت کے درمیان تقابل کی. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت قیس سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا، میں نے مستورت رضی اللہ عنہ کو جو کہ قبیلہ بنو فہر کے ہیں بیان کرتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرت الا مثل ما یجل احدکم اصبعہ ہذہ واشار یحیی بالسبابتی فلیمی فلینظر بمترجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں رکھے. یحییٰ نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا، پھر دیکھے کہ وہ اپنے ہمراہ کیا لے کر پلٹتی ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے دنیا کے چھوٹا ہونے اور آخرت کے بڑا ہونے کا. آپ سوچئے کہ یہ تو ایک کم سے کم عقل والا بھی سمجھ جائے گا نا کہ پانی کتنا انگلی کو لگے گا اور پیچھے سمندر بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کو انگلی سے چمٹنے والے تھوڑے سے پانی اور آخرت کو سمندر سے تشبیہ دی نا. تو امام طیبی اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ مثال بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کی خاطر ہے، ورنہ محدود کو لامحدود سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. دنیا محدود ہے، آخرت لامحدود ہے. تو مطلب یہ کہ تقابل اس کا بھی کوئی نہیں، یہ تو بات سمجھانے کے لیے کی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی انگلی کی طرف کہ اپنی یہ انگلی، یعنی اتنی قریب ہے یہ دنیا ہمارے لیکن اتنی تھوڑی ہے، اور آخرت ہم سے دور لگتی ہے لیکن کتنی بڑی ہے. پھر دوسری مثال ہے آخرت اور دنیا کے طلبگاروں میں موازنہ. امام ترمذی نے حضرت انس سے روایت نقل کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمت ومن کانت الدنیا حمہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له. جس شخص کا ارادہ یا قصد آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تونگری یعنی دولت مندی اور بالکل دنیا کا کوئی غم نہ ہونا ڈال دیتے ہیں. اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جس کا مقصود دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر رکھ دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، اور دنیا میں اس کو وہی میسر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا تھا۔ اس سے بھی دنیا اور آخرت کے چاہنے والے کا پتہ چلا، اور آپ دیکھیں یہ مثال کتنی سچی ہے۔ آپ آخرت کی فکر کریں، آپ کو دنیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی لگے گی، اور ذرا آخرت کا غم چھوڑیے آپ اس دنیا ہی کے لیے دکھی رہیں گے۔ ایک اور مثال، دنیا میں انتہائی نعمتوں والے جہنمی اور انتہائی مشقتوں والے جنتی کا تقابل، امام مسلم رحمہ اللہ حضرت انس سے روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامتی فیصبح فی النار صبغة ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بك نعیم قط فیقول لا والله یا ربی فیوتا بأشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنة فیصبغ صبغة فی الجنة فیقال له یا ابن آدم هل رأیت بوسا قط هل مر بك شدة قط فیقول لا والله یا ربی ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدة قط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے والے جہنمی کو لایا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، اور جہنم ایک بار ڈالا جائے گا، پھر کہا جائے گا، ابن آدم کیا کبھی تو نے کوئی خیر دیکھی؟ کیا کبھی تیرے پاس سے کسی نعمت کا گزر ہوا؟ وہ جواب دے گا، نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ پھر اہل دنیا میں سب سے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کرنے والے جنتی کو لایا جائے گا، اور ایک مرتبہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی مشقت دیکھی؟ کیا کبھی تیرے پاس سے کسی سختی کا گزر ہوا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس سے کبھی کوئی مشقت نہیں گزری، اور نہ کبھی میں نے کوئی سختی دیکھی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والے جہنمی کی سزا کا سب سے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کرنے والے جنتی کی جزا سے موازنہ کیا، اور اس سے جہنم کی شدت اور جنت میں جانے کی تڑپ اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا فہم دے کہ ہم اس طرح کی بات کریں کہ سیدھی کسی کے دل میں اتر جائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استاد ہونے کے ناطے تسلیم کریں گے اور سیرت سے تعلق ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی، آپ جب سیرت کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں، ایون اب بخاری میں بھی آپ بہت سارے احادیث پڑھیں گے، تو اس وقت آپ کا دل گواہی دے گا کہ واہ، اللہ کے نبی نے کیسی اچھی بات کی ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کی اچھی باتوں کا ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت کے آئینے میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ساری صفات اپنے خزانوں سے دے دے جو اس نے اپنے نبی کو دی تھی، اور الہام کر دے وہ سارے طریقے کہ جو واقعی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔